آپ کا غم ہے دل کے آنگن میں، آپ کا غم ہے دل کے آنگن میں، کتنی خوشیاں ہیں میرے دامن میں، کتنی خوشیاں ہیں میرے دامن میں، آپ کا غم ہے دل کے آنگن میں، کتنی خوشیاں ہیں میرے دامن میں، کتنی خوشیاں ہیں میرے دامن میں، یوں لگا خون بڑھ گیا سیروں، یوں لگا خون بڑھ گیا سیروں، آپ کو یاد جب کیا من میں، آپ کو یاد جب کیا من میں، یوں لگا خون بڑھ گیا سیروں، آپ کو یاد جب کیا من میں، کتنی خوشیاں ہیں میرے دامن میں، ہو کے پابند محبت دیکھو، ہو کے پابند محبت دیکھو، کیسی آزادیاں ہیں بندھن میں، کیسی آزادیاں ہیں بندھن میں، ہو کے پابند محبت دیکھو، ہو کے پابند محبت دیکھو، کیسی آزادیاں ہیں بندھن میں، کیسی آزادیاں ہیں بندھن میں، کتنی خوشیاں ہیں میرے دامن میں، ہم نے صحرا کی خاک چھانی ہے، ہم نے صحرا کی خاک چھانی ہے، ہم سے پوچھو کہ کیا ہے گلشن میں، ہم سے پوچھو کہ کیا ہے گلشن میں، ہم نے صحرا کی خاک چھانی ہے، ہم سے پوچھو کہ کیا ہے گلشن میں، ہم سے پوچھو کہ کیا ہے گلشن میں، آپ کا غم ہے دل کے آنگن میں، کتنی خوشیاں ہیں میرے دامن میں، اس نے بتاں کی شیخ نے مٹی پلید کی، اس نے بتاں کی شیخ نے مٹی پلید کی، عشق خدا سکھایا یہ خدمت مزید کی، عشق خدا سکھایا یہ خدمت مزید کی، حسن بتا کی شیخ نے مٹی پلید کی، عشق خدا سکھایا یہ خدمت مزید کی، دل کے افق پہ سرخیو غازا تیرے طفیل، دل کے افق پہ سرخیو غازا تیرے طفیل، کرنے دکھائی دینے لگی کچھ امید کی، کرنے دکھائی دینے لگی کچھ امید کی، خوشیاں تو عمر بھی تھی مگر واہ میرے شیخ، خوشیاں تو عمر بھی تھی مگر واہ میرے شیخ، ایسی خوشی دلائی جو غم سے کشید کی، ایسی خوشی دلائی جو غم سے کشید کی، خوشیاں تو عمر بھی تھی مگر واہ میرے شیخ، خوشیاں تو اور بھی تھی مگر واہ میرے شیخ، ایسی خوشی دلائی جو غم سے کشید کی، ایسی خوشی دلائی جو غم سے کشید کی، خوشیاں تو عمر بھی تھی مگر واہ میرے شیخ، خوشیاں تو عمر بھی تھی مگر واہ میرے شیخ، ایسی خوشی دلائی جو غم سے کشید کی، ایسی خوشی دلائی جو غم سے کشید کی، مرشد کی مدح جس کے سخن کی اساس ہے، مرشد کی مدح جس کے سخن کی اساس ہے، مولا تو لاج رکھنا یہ کیسے مرید کی، مولا تو لاج رکھنا کیسے مرید کی، مرشد کی مدح جس کے سخن کی اساس ہے، مولا تو لاج رکھنا کیسے مرید کی، خوشیاں تو اور بھی تھی مگر واہ میرے شیخ، ایسی خوشی دلائی جو غم سے کشید کی،
اللہ کے راستے میں غم اٹھا لو، ایسی خوشی نصیب ہوگی کہ جس کا تم تصور بھی نہیں کر سکتے، جنت سے بڑھ کے مزہ دنیا ہی میں پاؤ گے، اس غم کے اندر یہ غم جو ہے، یہ خوشی اسی غم سے کشید کی جاتی، کھینچی جاتی، ماشاء اللہ بہت بہترین ہے، اللہ تعالیٰ حضرت والا کے درجات کو بلند فرمائے، ہمیں حضرت کے نقش قدم پہ چلنے کی توفیق عطا فرمائے،
سیدی و سندی، محبی و محبوبی، مرشدی و مولای، مشفقی، مصلحی، مربی، محسنی، حضرت والا میر صاحب دامت برکاتہم و اطال اللہ بقاءہم کے مرتب کردہ یہ سفر نامہ جنوبی افریقہ 1998 کا، حضرت والا سیدی و سندی، محبی و محبوبی، مرشدی و مولائی، شیخ العرب والعجم عارف اللہ، حضرت مولانا شاہ کی محمد اختر صاحب نور اللہ مرقدہ کا 8th سفر جنوبی افریقہ کا. اس سفر نامے کا نام ہے آفتاب نسبت مع اللہ. اس میں سے پڑھ کر سنایا جا رہا ہے. تقریر بر موقع ختم قرآن پاک. نحمده و نصلی علی رسوله الکریم، اما بعد، فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، انا نحن نزلنا الذکر و انا له لحافظون. بچوں کے حافظ قرآن ہونے کی خوشی میں اس آیت کا انتخاب کر رہا ہوں، جس میں اللہ سبحانہ و تعالی نے قیامت تک قرآن پاک کی حفاظت کی ذمہ داری لی ہے. جس نے قرآن اتارا ہے اسی نے حفاظت کی ذمہ داری بھی لی ہے. اگر سارا عالم قرآن کے خلاف ہو جائے، سارے قرآن پاک کو بین الاقوامی کفریہ طاقتیں سمندر میں ڈال دیں، تو ایک حافظ قرآن بچہ اسے دوبارہ لکھوا دے گا. سبحان سبحان. دعا مانگنے کا مسنون طریقہ. اس آیت کی شرح میں ابھی کرتا ہوں، مگر پہلے دعا مانگنے کا سنت طریقہ بتاتا ہوں، کیونکہ جب ہم سنت کے مطابق دعا نہیں مانگیں گے تو دعا کیسے قبول ہوگی. سنت کے مطابق دعا مانگنے کا طریقہ بہت آسان ہے. نمبر ایک، جب دعا مانگنا ہو تو ہاتھ سینے تک اٹھاؤ، یرفع یدیہ الی صدرہ. علماء حضرات سے گزارش کرتا ہوں کہ عربی عبارت یاد کر لیں، دونوں ہاتھوں کو سینے تک اٹھاؤ اور ان کا رخ نحو السماء، آسمان کی طرف ہو. نمازی کا قبلہ تو کعبہ شریف ہے، لیکن علامہ ابن عابدین شامی لکھتے ہیں کہ دعا کا قبلہ آسمان ہے. لأن قبلۃ الدعاء السماء، آسمان والا ہی تو دے گا، لہذا ہتھیلی کا رخ آسمان کی طرف ہو. وبینہما فرجۃ قلیلۃ، اور دونوں ہاتھوں کے درمیان تھوڑا سا فاصلہ ہو، ہاتھ بالکل ملے ہوئے نہ ہوں. میرے شیخ شاہ عبد الغنی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے کہ دعا کرتے وقت ہاتھوں میں تھوڑا سا فاصلہ ہو، جیسے ہاتھوں میں چھوٹا سا تربوز رکھا ہو. اگر ہاتھوں میں زیادہ فاصلہ ہوگا تو تربوز گر جائے گا یا نہیں؟ تو اتنا فاصلہ اس لیے رکھا گیا تاکہ اللہ تعالیٰ دیکھیں کہ ہمارا بندہ ہم سے بڑی چیز مانگ رہا ہے. لیکن بڑی چیز مانگتے وقت ہاتھ اتنا بھی زیادہ نہ پھیلاؤ کہ وہ نیچے ہی گر جائے. اس لیے فرجتن کے ساتھ قلیلتن کی قید لگا دی، اور رخ آسمان کی طرف ہو، منہ کی طرف بھی نہ کرو. بعض لوگ یوں دعا مانگتے ہیں کہ ہتھیلیوں کا رخ چہرے کی طرف ہوتا ہے، یہ صحیح نہیں ہے. اور درود شریف پڑھ کر دعا مانگیے. حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ اے لوگو، دعا سے پہلے درود شریف پڑھ لو تاکہ تمہاری دعا آسمان کے اوپر چلی جائے. اگر درود شریف نہیں پڑھو گے تو تمہاری درخواست آسمان کے نیچے رہے گی. علامہ ابن عابدین شامی فرماتے ہیں کہ درود شریف دعا کے اول میں بھی پڑھو اور آخر میں بھی پڑھو، کیونکہ فَإِنَّ الصَّلَاةَ النَّبِيِّ مُجَابٌ قَطْعًا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر درود قطعی قبول ہے، کیونکہ رحمت نازل کرنے میں اللہ تعالیٰ بھی شامل ہیں. اور جب اللہ تعالیٰ بھی کسی عمل میں شامل ہوں تو کیا اللہ تعالیٰ اپنا ہی عمل غیر مقبول کرے گا؟ لہذا دعا کے اول آخر درود شریف پڑھو. علامہ شامی لکھتے ہیں کہ درود شریف قطعی قبول ہے، اور اللہ تعالیٰ کریم ہے، ان کی شان سے بعید ہے کہ دعا کے اول آخر کو قبول کر لے اور بیچ کی چیز پھینک دے. اور جب دعا ختم ہو جائے تو دونوں ہاتھ چہرے پر مل لو، یہ سنت ہے. اس میں اللہ تعالیٰ سے یہ امید ہے کہ گویا دعا قبول ہو گئی، اور جو اللہ نے دیا ہم نے سر آنکھوں پر رکھ لیا. یہ ادائے بندگی حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے سکھائی ہے کہ ہاتھ چہرے پر یوں مل لو کہ گویا اللہ دیکھے کہ میرا بندہ میرے فیصلے پر راضی ہے، اور اسے اتنا یقین ہے کہ اس کو سر آنکھوں پر مل رہا ہے، میرے بندے کو دعا کی قبولیت میں ذرا بھی شک نہیں ہے، تو جب اس کو اتنا یقین ہے تو دے ہی دو، اللہ تعالیٰ خوش ہوتے ہیں کہ میرا بندہ ہاتھ اٹھائے ہوئے مانگے ہی جا رہا ہے، اس سے بہت زیادہ قرب ملتا ہے۔ تو یہ دعا کے آداب ہو گئے، دعا مانگنے کا طریقہ اور سلیقہ بتا دیا۔ اللہ تعالیٰ میرا اور میرے ساتھیوں کا سفر قبول فرمائے، آمین۔ حدیث شریف میں ہے، من تمسک بسنتی عند فساد امتی فلہ اجر مئت شہید، جو اس زمانے میں ایک سنت زندہ کر دے جبکہ سنتیں ختم ہو رہی ہوں تو اس کو 100 شہیدوں کا ثواب ملے گا۔ سنت کو زندہ کرنا بہت بڑا اجر رکھتا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمارا کہنا اور آپ کا سننا قبول کر لے۔ اللہ تعالیٰ جب زبان قبول کرے گا تو پورا جسم قبول کر لے گا، اور جس کے کان قبول کرے گا پورا جسم قبول کر لے گا۔ چنانچہ حدیث شریف میں ہے کہ جو اللہ کی یاد میں روتے ہیں اور ان کے آنسو نکل آتے ہیں تو جہاں جہاں یہ آنسو پہنچیں گے دوزخ کی آگ وہاں نہیں لگے گی، وہاں دوزخ کی آگ حرام ہو جائے گی۔ لہذا جب آنسو نکلیں تو ان کو چہرے پر اچھی طرح مل کر خوب پھیلا لو۔ حکیم الامت مجدد الملت فرماتے ہیں کہ آنسو لگنے سے چہرے کا اتنا حصہ تو جنت میں چلا گیا، لیکن باقی جسم کا کیا ہوگا؟ اس پر حضرت ایک واقعہ بیان فرماتے ہیں کہ ہندوستان میں ایک ہندو راجا مر گیا، اس کا لڑکا اورنگزیب عالمگیر رحمت اللہ علیہ کی خدمت میں جو مغل بادشاہ گزرے ہیں دہلی گیا اور کہا کہ حضور میرا باپ مر گیا ہے، آپ مجھ کو لکھ دیجئے کہ باپ کی ریاست مجھ کو مل جائے ورنہ دشمن میری ریاست پر قبضہ کر لے گا۔ اس وقت حضرت عالمگیر رحمت اللہ علیہ دہلی کے قلعے کے حوض میں غسل کر رہے تھے، انہوں نے دیکھا کہ لڑکا کم عمر ہے اور ریاست مانگ رہا ہے، تو فوراً اس کو بازو سے پکڑا اور کہا تجھ کو حوض میں ڈبو دوں، تو وہ بجائے رونے کے زور سے ہنسا۔ تو عالمگیر بادشاہ نے کہا کہ بھائی تم تو بیوقوف ہو، اس موقع پر تو تم کو رونا چاہیے، ڈرنا چاہیے کہ ہم کو حوض میں نہ ڈبوئیے، تم رونے کے موقع پر ہنس رہے ہو، تم ریاست کیسے چلا سکتے ہو، ریاست کا انتظام تم کو کیسے دے دوں؟ اس نے کہا حضور پہلے مجھ سے وجہ پوچھئے کہ میں کیوں ہنسا تھا، اس کے بعد اپنا فیصلہ سنائیے۔ تب عالمگیر ذرا چوکنا ہوئے اور پوچھا کہ اچھا بتاؤ تم بے موقع کیوں ہنسے؟ اس نے کہا میں اس لیے ہنسا تھا کہ آپ بادشاہ ہیں، بادشاہوں کا بڑا اقبال اور بڑی عزت اور بڑے اختیارات ہوتے ہیں، اگر آپ کسی کی اتنی سی انگلی پکڑ لیں تو وہ ڈوب نہیں سکتا، اور اس وقت تو آپ میرے دونوں بازو پکڑے ہوئے ہیں تو میں کیسے ڈوب سکتا ہوں، لہذا جب آپ نے مجھے ڈوبنے سے ڈرایا تو مجھے ہنسی آ گئی کہ بادشاہ کے ہاتھ مجھے پکڑے ہوئے ہیں، میں کیسے ڈوب سکتا ہوں؟ تو حکیم الامت مجدد الملت نے فرمایا کہ ایک ہندو لڑکا ایک مسلمان بادشاہ سے اتنی امید رکھتا ہے، تو ہم مسلمان ہو کر اپنے اللہ کی رحمت سے جو سارے بادشاہوں کا بادشاہ ہے، جس کے صدقے میں سلطنت ملتی ہے، اس سے ہم یہ امید کیوں نہ رکھیں کہ جب وہ اپنی یاد میں نکلنے والے آنسو کی برکت سے رونے والے کا چہرہ جنت میں لے جائے گا تو اس کا پورا جسم بھی جنت میں لے جائے گا۔ آیت انا نحن نزلنا الذکر الى آخر کی تفسیر، اب جو آیت میں نے تلاوت کی اس کی شرح بیان کرتا ہوں، اور جو چار بچے حافظ ہوئے ہیں ان کی فضیلت، استاد کی فضیلت، معاونین کی فضیلت اور ماں باپ کی فضیلت اسی آیت سے ثابت کروں گا انشاء اللہ تعالی بفضل اللہ وکرمہ وبعونہ وفضلہ۔ اس آیت میں اللہ تعالی فرماتے ہیں انا نحن نزلنا الذکر، حالانکہ یہاں انا کافی تھا، نحنو کا اضافہ مزید تاکید کے لیے ہے کہ قرآن پاک ہم ہی نے نازل کیا ہے، یہ کسی اور کا کلام نہیں ہے۔ جو عربی گرامر جانتے ہیں ان علماء سے پوچھتا ہوں کہ بتاؤ انا کا لفظ کافی تھا یا نہیں؟ دوسرا، مبتدا نحنو کیوں نازل کیا؟ تکرار مبتدا سے کلام کو مؤکد بنایا جا رہا ہے کہ ہم ہی نے قرآن پاک نازل کیا، کسی دوسرے کا اس میں کوئی حصہ نہیں ہے۔ اب ایک اور علمی سوال کرتا ہوں، ایک اور علمی سوال ہوتا ہے کہ انا اور نحنو جمع کے صیغے ہیں اور اللہ واحد ہے، تو اللہ نے واحد ہو کر یہاں جمع کا لفظ کیوں نازل فرمایا؟ اس کا جواب علامہ آلوسی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں، تفخیم اللشانہ، اللہ تعالی کی عظمت بیان کرنے کے لیے جمع کا لفظ نازل ہوا ہے کہ یہ شاہانہ کلام ہے۔ دنیا میں بھی بادشاہ یہ نہیں کہتے کہ میں نے ایسا کیا ہے، بلکہ یہ کہتے ہیں کہ ہم نے ایسا کیا ہے، ہم یہ حکم نافذ کرتے ہیں، بادشاہ کبھی یہ نہیں کہے گا کہ میں یہ کرتا ہوں۔ تو جب دنیاوی بادشاہ اپنے کلام میں جمع بول کر اپنی عظمت دکھاتے ہیں تو اللہ تعالیٰ بدرجہ اولا اس کا حق رکھتا ہے کہ اپنے کلام کی عظمت اور اپنی شان کی عظمت بیان کرنے کے لیے جمع نازل کرے۔ یہ روح المعانی کی عبارت ہے، تفخیم الشانی ہی، اللہ تعالیٰ نے اپنی عظمت اور بڑائی کے لیے جمع نازل فرمایا۔ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ، اور قرآن پاک کی حفاظت میرے ذمے ہے، سرکار خداوندی خود حفاظت کرے گی اور قرآن پاک کو قیامت تک کوئی نہیں مٹا سکتا۔ علامہ آلوسی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے پہلے جتنی کتابیں نازل فرمائیں، تورات، زبور، انجیل، کسی کتاب کے لیے حفظ کا حکم نہیں دیا کہ اس کو زبانی یاد کر لو، لیکن قرآن پاک کے لیے حکم ہوا کہ اس کو زبانی یاد کرو، اور سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی فضیلت بیان کر دی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، اشراف امتی حملۃ القرآن و اصحاب اللیل، کہ میری امت میں بڑے لوگ کون ہیں؟ آج کل تو لوگ اسے وی آئی پی سمجھتے ہیں جس کے پاس مرسیڈیز موٹر ہو، شاندار بنگلہ ہو اور بہت سے رین، ڈالر اور پاؤنڈ ہو۔ ارے میاں، جو اللہ کو ناراض کرتا ہے کروڑوں پاؤنڈ رکھتے ہوئے بھی پوں پوں چلا رہا ہے، کہیں گردہ فیل ہو رہا ہے، کہیں معدے میں کینسر پیدا ہو رہا ہے، کہیں فالج ہو رہا ہے، کہیں بیوی سے لڑائی ہو رہی ہے، کہیں بچوں کی پٹائی ہو رہی ہے، کہیں پارٹنر نے قبضہ کر لیا، دنیا میں ایک مصیبت نہیں ہے۔ یاد رکھو، جس نے اللہ کو چھوڑا اللہ اس پر مصیبتوں کی بارش کر سکتا ہے، لہذا اپنے مولا سے رابطہ رکھو اور اللہ کو خوش رکھو، اللہ آپ کو خوش رکھے گا، وہ ارحم الراحمین ہے۔ جو بندہ مالک کو خوش رکھے تو ناممکن ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کو خوشی نہ دے، لہذا اللہ کو ناراض کر کے اپنا دل خوش مت کرو۔ جب جہاز پر بیٹھو تو ایئر ہوسٹسوں کو مت دیکھو، اپنے دل کو توڑ دو، اللہ کے قانون کو نہ توڑو۔ قرآن پاک میں اللہ کا حکم ہے، یغضوا من ابصارہم، کہ نظر کی حفاظت کرو، لہذا اللہ کا قانون توڑ کر اپنے دل کو حرام خوشیاں مت دو، دل کو توڑ دو، دل غلام ہے، بندہ بجمیع اعضائہ غلام ہے، بجمیع اجزائہ غلام ہے، اس کا دل بھی غلام ہے، لہذا مالک کے قانون کی عظمت کا احترام کرو، نظریں نیچی کر لو، دل توڑ دو، دل کو غمزدہ کرو، دل پر حسرت کا زخم کھاؤ، تب اللہ ملے گا۔ میرے شعر سن لو، حضرت والا کے شعر ہیں، زخم حسرت ہزار کھائے ہیں، زخم حسرت ہزار کھائے ہیں، تب کہیں جا کے ان کو پائے ہیں، تب کہیں جا کے ان کو پائے ہیں، ان حسینوں سے دل بچانے میں ہم نے غم بھی بڑے اٹھائے ہیں، ان حسینوں سے دل بچانے میں ہم نے غم بھی بڑے اٹھائے ہیں۔ اللہ کی راہ میں غمزدہ دل پر اللہ کا پیار، لیکن اس غمزدہ دل پر اللہ کا پیار ہوتا ہے۔ آپ بتائیے، اگر اماں کہہ دے کہ بیٹا آج کل تم کو پیچش ہے، دست آ رہے ہیں لہذا کباب مت کھانا، اور وہ 10 بھائی ہیں تو جب 9 بھائی کباب کھا رہے ہوں اور یہ اماں سے کہے کہ میرے سب بھائی تو کباب کھا رہے ہیں اور مجھے آپ منع کر رہی ہیں اور رونے لگے، تو ماں فوراً اس کو گود میں اٹھا لیتی ہے، اس کے آنسوؤں کو اپنے دامن سے صاف کرتی ہے اور کہتی ہے کہ بیٹا گھبراؤ مت، جب تم اچھے ہو جاؤ گے تو تم کو اتنے کباب کھلاؤں گی کہ تم خوش ہو جاؤ گے۔ تو اللہ تعالیٰ کے راستے میں جو اپنے دل کو غم پہنچا کر مالک کو ناراض نہیں کرتا، حرام خوشیاں دل میں نہیں آنے دیتا، دل پر غم اٹھا لیتا ہے، تو اس کے دل کو اللہ اس سے زیادہ پیار دیتا ہے جتنا ماں اپنے بچے کو گود میں اٹھا کر پیار کرتی ہے۔ اللہ تعالیٰ اس کے دل کو اپنی رحمت کی گود میں اٹھا کر ایسا پیار لیتا ہے کہ اس نظر بچانے والے کا دل ہی جانتا ہے۔ اس پر میرا شعر سن لو، حضرت والا کا شعر ہے، میرے حسرت زدہ دل پر انہیں یوں پیار آتا ہے، میرے حسرت زدہ دل پر انہیں یوں پیار آتا ہے کہ جیسے چوم لے ماں چشم نم سے اپنے بچے کو، کہ جیسے چوم لے ماں چشم نم سے اپنے بچے کو۔ ملا ہجڑا نہیں ہوتا، وہ تم سے زیادہ طاقت رکھتا ہے، مگر وہ تقوی سے رہتا ہے، وہ آؤٹ آف اسٹاک نہیں ہوتا، نہ ہاف اسٹاک ہوتا ہے، نہ ڈینٹ فار اسٹک ہوتا ہے۔ اللہ والے بہت زبردست طاقت رکھتے ہیں، اس کے باوجود اللہ کے خوف سے اپنی نظر کو بچاتے ہیں، تو اللہ والوں کو یہ چما محسوس ہوتا ہے کہ میرا اللہ میرے دل کو پیار کر رہا ہے۔ اللہ ارحم الراحمین ہے، ظالم نہیں ہے کہ ہم نظر بچا کر غم بھی اٹھائیں اور اللہ تعالی ہمیں مزید غم دے۔ مولانا شاہ محمد احمد صاحب رحمۃ اللہ علیہ کا شعر ہے، برباد محبت کو نہ برباد کریں گے، برباد محبت کو نہ برباد کریں گے، میرے دل ناشاد کو وہ شاد کریں گے، میرے دل ناشاد کو وہ شاد کریں گے۔ جس نے ان کی راہ میں اپنی خواہش کو برباد کر دیا تو کیا خدا ارحم الرحیمین ہو کر اس کو اور برباد کریں گے؟ جو اللہ سارے عالم کو شکر دے رہا ہے، حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر قیامت تک جتنی شکر پیدا ہوگی سب کا خالق اللہ ہے، تو جو بے شمار شکر پیدا کر سکتا ہے وہ خود کتنا میٹھا ہوگا، اللہ کا نام لے کر تو دیکھو۔ اگر کوئی بیوقوف کہے کہ ہمیں تو مزہ نہیں آتا، تو تمہیں زکام نزلہ ہے، بخار ملیریا ہے، تمہیں قے ہو رہی ہے، تمہاری زبان بیمار ہے، تمہیں 105 بخار ہے، جس کو بخار چڑھا ہوتا ہے پھر اس کو بریانی اچھی لگتی ہے؟ تم کو تو گناہوں کا ملیریا چڑھا ہوا ہے، جب گناہوں کے ملیریا سے بچ جاؤ گے زبان کا ذائقہ صحیح ہو جائے گا، پھر ایک اللہ سے سارا عالم آپ کو شربت روح افزا نظر آئے گا۔ سبحان، ایک دفعہ جب درد دل سے اللہ کہو گے انشاءاللہ آپ کو زمین سے آسمان تک شربت روح افزا نظر آئے گا۔ اور شربت روح افزا کیا چیز ہے؟ شربت روح افزا زیادہ پی لو تو پیشاب زیادہ کرو گے، لیکن اللہ کے نام سے انشاءاللہ نور پیدا ہوگا، مست رہو گے اور مست کرو گے۔ اللہ کا جو عاشق بنتا ہے وہ اکیلا عاشق نہیں رہتا، اللہ اس کو ولی سازی بھی دیتا ہے، اس کے صدقے میں اولیاء اللہ پیدا ہوتے ہیں، جو ان کے پاس بیٹھتے ہیں وہ بھی ولی اللہ بنتے ہیں۔ اللہ کا دیوانہ ایسا نہیں ہوتا جو دیوانہ ساز نہ ہو، جو اللہ کا پاگل بنتا ہے وہ دوسروں کو بھی پاگل بناتا ہے، لیکن دنیاوی پاگل نہیں جن کی عقل غائب ہو جاتی ہے۔ اللہ تعالیٰ کے عاشقین کی عقل ایسی سلامت رہتی ہے کہ ان کی برکت سے بے وقوف بھی عقل مند ہو جاتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ قرآن پاک میں نے نازل کیا ہے اور اس کی حفاظت بھی میرے ذمے ہے۔ علامہ آلوسی تفسیر روح المعانی میں لکھتے ہیں کہ توریت، زبور اور انجیل کی حفاظت اللہ نے اپنے ذمے نہیں لی، اس وقت کے علماء کے ذمے ڈالی، لیکن نسلاً بعد نسل ان کی اولاد نے قلیل مال کے عوض اس کو بیچنا شروع کر دیا، لیکن قرآن پاک کو کوئی بیچ نہیں سکتا، قرآن پاک قیامت تک رہے گا۔ اللہ تعالیٰ کے سرکاری بندے، علامہ آلوسی نے اس کی عجیب تفسیر کی کہ اگر ایک بڑا لحیم شہیم شیخ نماز پڑھا رہا ہے اور کہیں غلط پڑھ دیا تو 10 سال کا حافظ بچہ اسے لقمہ دے دے گا۔ اختر تفسیر روح المعانی کی عبارت پیش کرتا ہے، فَإِنَّ الشَّيْخَ الْمُحِيبَ لَوْ تَغَيَّرَ نُقْطَةً فِي الْقُرْآنِ، اگر شیخ محیب قرآن میں ایک نقطہ بدل دے، لَيَرُدُّ عَلَيْهِ الصِّبِيَانِ، ایک حافظ قرآن بچہ اس کو رد کر دے گا۔ تو سرکاری طور پر اللہ نے اعلان فرمایا کہ قرآن پاک کی حفاظت میری سرکاری ذمہ داری ہے۔ جو لوگ مدرسہ کھولتے ہیں وہ اللہ تعالیٰ کے سرکاری بندے ہیں، سرکار کی ذمہ داری کے لیے منتخب اور قبول ہو رہے ہیں۔ تو جو ماں باپ اپنے بچوں کو حافظ بنا رہے ہیں یہ بھی اللہ تعالیٰ کی سرکاری ذمہ داری کے لیے قبول ہو گئے۔ سبحان اللہ، تعالیٰ جو یہ فرما رہے ہیں وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ، ہم اس کی حفاظت کریں گے، تو اللہ اس کی حفاظت کیسے کریں گے؟ آسمانوں میں لے جا کر محفوظ کریں گے یا فرشتوں میں محفوظ کریں گے؟ علامہ آلوسی فرماتے ہیں، وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ اے فِي قُلُوبِ أَوْلِيَائِهِ، اپنے عاشقوں کے اولیاء کے دلوں میں قرآن پاک کو محفوظ فرمائیں گے۔ آپ بتائیے، پوری دنیا کے سائنسدان جمع ہو جائیں، ساری دنیا کے ڈاکٹر اکٹھے ہو جائیں اور تمام آلات اور مشینیں لائیں اور اس حافظ قرآن کے دل میں 30 پارے تلاش کریں، دل کو چیر کے دیکھیں، دماغ میں دیکھیں، جگر میں دیکھیں کہ دکھاؤ قرآن پاک کس عضو میں ہے، کہیں بھی نہیں ملے گا۔ ماشاءاللہ، یہ اللہ کی قدرت ہے، جو اللہ ایسا کلام نازل کر سکتا ہے وہ اس کی حفاظت پر بھی قادر ہے۔ قرآن سے پتلی کتاب یا اخبار ذرا ہمیں کوئی یاد کر کے سنائے اور کہیں غلطی نہ ہو، یہ قرآن پاک ہی کا معجزہ ہے کہ زبر زیر کی غلطی کے بغیر انسان پورے 30 پارے حفظ کر لیتا ہے۔ سبحان اللہ، اس لیے کوئی کافر قرآن کا حافظ نہیں ہو سکتا۔ تفسیر بتا رہی ہے کہ فی قلوب اولیائہ، اللہ تعالیٰ اپنے دوستوں کے قلب میں قرآن پاک کو محفوظ کرتا ہے، اس لیے اللہ کا دشمن کافر بھی کافر کبھی حافظ قرآن نہیں ہو سکتا۔ ہمیں دکھا دو دنیا میں کوئی ایک کافر بھی قرآن پاک کا حافظ ہوا ہو۔ جب دنیاوی حکومتیں اپنے سرکاری راز کو حفاظت سے رکھتی ہیں تو جہاں دین کے سرکاری مدارس قائم ہوتے ہیں، خدا تعالیٰ اس بستی کی طاعون، کولرا اور دیگر خطرناک بیماریوں سے حفاظت کرتا ہے، اور جو قرآن پاک پڑھاتا ہے اللہ اس کی روزی میں برکت ڈالتا ہے۔ اکثر حافظ قرآن کو دیکھتا ہوں کہ عمرہ کرنے جا رہے ہیں، یہ پیسہ کہاں سے آ گیا؟ ہمارے یہاں ایک حافظ کو شیطان نے دھوکا دیا۔ ایک آدمی نے اس سے کہا کہ تم قرآن پاک پڑھانا چھوڑ دو، 3000 پاکستانی روپے مل رہے ہیں، میں تمہیں 3 بھینسے دیتا ہوں، اس کا دودھ بیچو تم کو 3 گنا زیادہ روپیہ ملے گا۔ وہ بیچارہ اللہ والوں کا صحبت یافتہ نہیں تھا، اس لیے اس کا ایمان کچا تھا، لہذا اس کے چکر میں آ گیا اور 3 بھینسے لے کر مجھے خوشخبری سنائی کہ اب میں 12000 کماؤں گا۔ 2 مہینے کے بعد ایک بھینس مر گئی، پھر 2 مہینے کے بعد دوسری بھینس مر گئی، پھر 2 مہینے کے بعد جب تیسری بھینس بھی مر گئی تو روتے ہوئے آئے اور کہا کہ مجھے پھر نوکری دلا دو، میں قرآن پاک پڑھاؤں گا، کیونکہ میں نے دیکھ لیا کہ بھینس کے کام میں سرکار کی طرف سے کچھ ناراضگی معلوم ہوتی۔ دیکھو بفیلو سے کام نہیں چلتا۔ امریکہ میں ایک جگہ کا نام بھی بفیلو ہے، اسی طرح امریکہ میں ایک جگہ کا نام ڈیٹورائٹ ہے۔ ڈیٹورائٹ امریکہ میں میں نے ایک تقریر کی، ایک شخص اس تقریر کی کیسٹ سن کر مجھ سے ملنے کراچی آیا اور کہا کہ میں چند الفاظ سن کر مست ہو گیا اور آپ کو دیکھنے آیا ہوں۔ میں نے پوچھا کہ کیا بات پسند آ گئی؟ اس نے کہا آپ نے ڈیٹورائٹ میں تقریر کی کہ اے پاکستان اور ہندوستان کے طالب علموں، مسلمانوں، تم اپنی جوانی میں تعلیم حاصل کرنے ڈیٹورائٹ آئے ہو، لیکن یاد رکھو اگر اللہ کو بھلا دیا، نماز روزہ نہیں کیا اور دنیا میں پھنس گئے تو تمہاری ڈیٹ رائٹ نہیں ہو سکتی۔ سبحان، ڈیٹ رائٹ اس کی ہوگی جو اپنے اللہ پر فدا ہوگا۔ ڈیٹ رائٹ اس کی ہوگی جو اپنے اللہ پر فدا ہوگا، اپنے پیدا کرنے والے کو خوش کرتا ہے۔ اگر تم نے اللہ کو راضی نہیں کیا، نماز روزہ نہیں کیا، ہر وقت بس دنیا کے چکر میں لگ گئے تو کیا ہوگا؟ اب سنو وہ جملہ جس کی وجہ سے وہ مجھ کو دیکھنے کے لیے امریکہ سے میرے پاس آیا۔ میں نے کہا آپ کی ڈیٹ رائٹ نہیں ہوگی، بلکہ آپ پے ٹو فائٹ اور لے ٹو سائٹ رہیں گے۔ پے ٹو فائٹ یعنی منہ تک پیٹ بھر کے پے ٹو فائٹ رہو گے، لڑ جھگڑ کے کسی طرح پیٹ بھر لو گے اور سائٹ میں لیٹ جاؤ گے، یہ ہے لے ٹو سائٹ۔ سبحان سبحان، بس اس کو اس جملے میں مزہ آ گیا۔ واللہ قسم کھا کر کہتا ہوں کہ جو جوانی اللہ پر فدا کرے گا اس کی جوانی رشک عالم ہوگی۔ آپ بتائیے جب گوشت منگاتے ہو تو نوکر سے کیا کہتے ہو کہ دیکھو بڈھے بکرے کا گوشت نہ لانا، جوان بکرے کا گوشت لانا، اور ظالمو اپنے لیے اللہ سے کہتے ہو کہ جب بڈھے ہو جائیں گے تب آپ کو اپنی زندگی دیں گے۔ بخاری شریف کی حدیث ہے کہ جو جوان اپنی جوانی اللہ پر فدا کر دے قیامت کے دن اس کو عرش کا سایہ ملے گا۔ یہاں پر ایک عمل بتاتا ہوں کہ اللہ کے لیے کسی سے محبت کرو، خاص کر اپنے شیخ سے، جو محبت کرے گا قیامت کے دن اللہ کا اعلان ہوگا، این المتحابون فیا، کہاں ہیں وہ بندے جو میری خاطر آپس میں محبت رکھتے تھے، نہ ان کا ملک ایک تھا، نہ زبان ایک تھی، نہ قلم ایک تھا، نہ بزنس پارٹنر تھے، مگر پھر بھی اللہ کے لیے آپس میں محبت کرتے تھے، کہاں ہیں وہ؟ جلدی آ جائیں میرے عرش کے سائے میں۔ سبحان، جہاں سایہ ہوگا وہاں حساب نہیں ہوگا۔ ایک علم عظیم، یہ مضمون تو سارے اہل علم جانتے ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ نے مجھ پر ایک خاص فضل فرمایا کہ وہ جس کو عرش کے نیچے بلائیں گے اس کا حساب نہیں ہوگا، وہ بے حساب جنت میں جائے گا۔ یہ اللہ نے میرے دل میں ڈالا کہ جہاں سایہ ہوگا وہاں حساب نہیں ہوگا۔ جب اللہ اعلان کرے گا کہ کہاں ہیں وہ بندے جو میری وجہ سے آپس میں محبت کرتے تھے، وہ عرش کے سائے میں آ جائیں۔ اور دوسری حدیث میں آتا ہے کہ جہاں حساب ہوگا وہاں سایہ نہیں ہوگا، اور اللہ سائے میں بلا رہا ہے، تو معلوم ہوا کہ جہاں سایہ ہوگا وہاں حساب نہیں ہوگا۔ سبحان اللہ۔ اور جہاں حساب ہوگا وہاں سایہ نہیں ہوگا، بتائیے کیسی زبردست دلیل اللہ تعالیٰ نے عطا فرمائی کہ جب سائے میں بلا رہے ہیں تو بلا حساب جنت میں بھیج دیں گے انشاءاللہ۔ لہذا اللہ کے لیے اپنے شیخ سے محبت کرو، مگر محبت دور دور سے نہیں ہوتی، ساتھ رہنے سے ہوتی ہے۔ حدیث وجبت محبتی الى آخر کی شرح۔ حدیث قدسی میں ہے، وجبت محبتی للمتحابین فیہ، میری محبت واجب ہو جاتی ہے ان لوگوں کے لیے جو میری وجہ سے آپس میں محبت رکھتے ہیں۔ آگے حدیث میں ہے، والمتجالسین فیہ، اہل اللہ کے پاس بھی بیٹھو، یہ نہیں کہ بس ٹیلی فون کر دیا کہ آپ کی محبت میں تڑپ رہا ہوں اور کبھی آتے نہیں۔ المتجالسین بتا رہا ہے کہ ان کے پاس بیٹھو، کیونکہ دل کے پیر نہیں ہیں، لہذا جسم لے کر جاؤ، جب جسم آئے گا تو دل بادشاہ ہے، وہ اس میں بیٹھ کر آئے گا۔ سبحان، واہ واہ، سبحان۔ بغیر جسم کے خالی دل شیخ کے پاس کیسے پہنچ جائے گا؟ دل کے پر تو ہے نہیں کہ اڑ کر چلا جائے گا۔ جب اللہ والوں کے پاس دل لے جاؤ گے تب ان کے دل سے تم کو فیض ملے گا، ان کے دل سے تمہارے دل کی پیوند کاری ہوگی اور تمہارا دل بھی اللہ والا بن جائے گا۔ آگے والمتزاورین فیہ بھی ہے، پہلے تحابب، پھر تجالس، اور پھر تزاور، یعنی اللہ والوں کی بار بار زیارت کرو، لیکن وہیں نہ رہ جاؤ کہ بال بچوں کو بھول جاؤ اور کاروبار اور بیوپار سب ختم ہو جائے۔ یہ حدیث بتاتی ہے کہ ایک چلہ لگا لو پھر آ کے اپنا کاروبار سنبھالو۔ والمتزاورین کے بعد والمتبادلین فیہ ہے، یعنی کبھی کبھی اللہ والوں کی چائے پانی کی دعوت بھی کر دیا کرو۔ والمتبادلین فیہ کی شرح ہے، اے ينفق بعضهم على بعض، ورنہ پھر وہی عشق ہوگا جو مولانا رومی نے بیان فرمایا۔ مولانا رومی فرماتے ہیں کہ ایک شخص اپنے کتے کا عاشق تھا، جب وہ بھوک سے مرنے لگا تو عاشق رونے لگا کہ آہ، میرا 10 سال کا پلا ہوا کتا مر رہا ہے۔ اور اس عاشق کے سر پر ٹوکرا تھا، اس میں 100 روٹیاں رکھی ہوئی تھیں۔ تو کسی نے کہا کہ حضور، یہ آپ کے سر پر کیا ہے؟ اس نے کہا کہ روٹیاں ہیں۔ کہا، اس کتے کو کھلاتے کیوں نہیں ہو جو بھوک سے مر رہا ہے، اور تم اس کی یاد میں رو رہے ہو؟ اس نے کہا کہ معاف کیجئے گا، رونے میں کچھ نہیں جاتا، آنسو مفت کے ہیں اور روٹیوں پر پیسہ خرچ ہوا ہے۔ تو اللہ والوں سے ایسی محبت نہ کرو، اللہ پر جان بھی دو، مال بھی دو۔ میں جب اپنے شیخ کے سر میں تیل لگاتا تھا تو نیت کرتا تھا کہ میرے شیخ کے سر میں تازگی اور قوت آ جائے، تاکہ جب اللہ کی محبت میں تقریر کریں تو میرا کمیشن لگ جائے۔ تو جب اللہ والوں کی دعوت کرو تو یہ نیت کرو کہ اس روٹی سے جو خون بنے گا اور خون سے جو طاقت بنے گی، اس طاقت سے یہ جگہ جگہ اللہ کی محبت بیان کرے گا، اس میں ہمارا حصہ بھی لگ جائے گا۔ رحمت کا ابر بن کے جہاں بھر میں چھائیے، رحمت کا ابر بن کے جہاں بھر میں چھائیے، عالم یہ جل رہا ہے برس کر بجھائیے، عالم یہ جل رہا ہے برس کر بجھائیے۔ تو دوستو، عرض یہ کر رہا تھا کہ یہ مدرسے سرکاری فیوضات و تجلیات کا مرکز ہیں۔ اللہ تعالیٰ کو قرآن پاک قیامت تک ان مدارس کے ذریعے قائم رکھنا ہے، تو جن کو اللہ مدرسہ بنانے کی توفیق دے، وہ انا لہو لحافظون کی سرکاری ذمہ داری میں قبول ہوا ہے، لہذا ان کو معمولی مت سمجھو۔ جی، اور جی، تہجد کا آسان اور مدلل طریقہ۔ جامع صغیر کی روایت ہے کہ سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ میری امت کے بڑے لوگ، وی آئی پی لوگ، اہم لوگ کون ہیں؟ اشراف امتی حملۃ القرآن و اصحاب اللیل، یہ ہیں میری امت کے بڑے وی آئی پی اور شریف لوگ، جو قرآن پاک کے حافظ ہیں اور تہجد کی نماز بھی پڑھتے ہیں۔ اب اگر کوئی مدرسے والا پوچھے کہ ہم لوگ تہجد کیسے پڑھ سکتے ہیں، ہر ایک کے لیے آدھی رات کو اٹھنا مشکل ہے۔ اس مسئلے کا اللہ تعالیٰ نے میرے دل میں ایسا حل ڈالا کہ مفتی عبد الرحیم لاجپوری جو فتاوا رحیمیہ لکھنے والے گجراتی عالم ہیں، گجراتی بھائیوں کو سنا رہا ہوں کہ انہوں نے اپنے فتاوا میں میری تحقیق شائع کر دی۔ وہ تحقیق یہ ہے کہ عشاء کے چار فرض اور دو سنت پڑھ کر وتر سے پہلے دو رکعت تہجد کی نیت سے پڑھ لو۔ اسی دو رکعت میں صلاۃ توبہ، صلاۃ الحاجت، صلاۃ تہجد تینوں کی نیت کر لو۔ تین لڈو دو رکعت میں کھا لو۔ سبحان اللہ۔ صلاۃ توبہ کی نیت سے دن بھر کی خطاؤں کی معافی مانگ لو۔ اس کا نام ہے ون ڈے سروس، یعنی روز کے روز صفائی۔ اور صلاۃ الحاجت کی نیت کر لو کہ اے اللہ، ہم آپ سے آپ کو مانگتے ہیں، میں سچ کہتا ہوں اپنے پردادا کی میراث اور دولت آپ کو دے رہا ہوں، ہم غریب و مسکین ہیں نیکیوں کے اعتبار سے، علم کے اعتبار سے، مگر ہمارے باپ دادا بہت دولت مند تھے، اس لیے ان کی میراث آپ کو دے رہا ہوں کہ اللہ سے اللہ کو مانگا کرو کہ اگر آپ ہم کو مل گئے تو ہم دونوں جہان پا گئے۔ ہمارے دادا پیر حضرت حاجی امداد اللہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے کیا شعر فرمایا، کوئی تجھ سے کچھ کوئی کچھ مانگتا ہے، کوئی تجھ سے کچھ کوئی کچھ مانگتا ہے، الہی میں تجھ سے طلبگار تیرا، الہی میں تجھ سے طلبگار تیرا۔ اے خدا، میں آپ سے آپ کو مانگتا ہوں، تو جو وتر سے پہلے تہجد کی نیت سے دو رکعت پڑھ لے گا، قیامت کے دن تہجد گزاروں کے ساتھ کھڑا ہوگا۔ مولوی بغیر حوالے اور دلیل کے نہیں مانتا۔ اب دلیل سنیے۔ علامہ شامی مسئلہ پیش کرنے سے پہلے حدیث پیش کرتے ہیں۔ وما کان بعد صلاۃ العشاء فہو من اللیل، عشاء کے فرض کے بعد جو نفل پڑھے گا وہ اصحاب اللیل میں سے ہو جائے گا۔ علامہ شامی اس حدیث کی روشنی میں فیصلہ لکھتے ہیں، فإن سنة التهجد تحصل بالتنفل بعد صلاۃ العشاء قبل النوم، جو وتر سے پہلے دو رکعت بھی پڑھ لے گا اس کی سنت تہجد ادا ہو جائے گی۔ تہجد کے لیے سونا بھی ضروری نہیں ہے، دو سے زیادہ چار اور چھ رکعت بھی پڑھ سکتے ہیں، مگر میں کم بتاتا ہوں تاکہ بحر الکاہل یعنی جو کاہلی کے سمندر ہیں وہ بھی محروم نہ رہیں، تو اصحاب اللیل سب ہو سکتے ہیں۔ لہذا آج سے یہ دو رکعت نفل تہجد کی نیت سے وتر سے پہلے پڑھنا شروع کر دو، انشاءاللہ قیامت کے دن آپ تہجد گزار اٹھائے جائیں۔
چند درخواست ہوئی، آپ حضرات جلدی جلدی نیچے تشریف لے جائیں اور اکٹھے نہ جائیں، تھوڑے تھوڑے اور منتشر ہو جائیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔